السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المدثر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ مدثر مکی سورت ہے، 56 آیات ہیں، اور اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، مرکزی مضمون، کہ اٹھیے اور ڈرائیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا اس کو یہاں واضح کیا گیا ہے، کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نذیر ہیں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے ڈرائے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں. 7 پیراگراف میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. پہلے پیراگراف میں توحید کی دعوت دینے کا حکم ہے اور قیامت سے ڈرانے کا حکم ہے. دوسرے پیراگراف میں قیامت اور دوزخ کے عذاب سے خوف دلانے کا حکم ہے. اور تیسرے پیراگراف میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کہ سردارنِ قریش میں سے تھا، تو اس کے اس رویے پر اس کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے. چوتھے پیراگراف میں قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہنے والے کافر کا اخروی انجام بتایا گیا ہے. اور ففتھ پیراگراف میں دوزخ کے 19 کارکن فرشتوں کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں. پھر چاند، رات اور صبح کی گواہی ہے. اور ساتویں پیراگراف میں ایک اہم اصول کی طرف اشارہ ہے کہ ہر آدمی کو رسول نہیں بنایا جا سکتا، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کو رسول بناتا ہے. زمانۂ نزول اس کا دیکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا سورہ مدثر کی جو ابتدائی 7 آیات ہیں، یہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیت کے بعد دوسری وحی کے طور پر نازل ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے آواز سنی. سر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر دسترونی کہتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا. اسی موقع پر سورہ مدثر نازل ہوئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں. اس سورت کی درمیانی آیت 8-25 یہ بعد میں نازل ہوئی، جب 3 سال ہو چکے تھے اور جب اعلان عام ہوا، یعنی کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. اور ولید بن مغیرہ جو کہ اس وقت سردار تھا، اس کے رویے کا اس میں ذکر ہے، کیونکہ اسی نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت سورہ مزمل کی آیت 19 میں قرآن کو نصیحت کہا گیا تھا، ان ہذہ تذکرہ. اور یہاں اس سورت سورہ مدثر میں یہی بات ایک مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے، کلا انہا تذکرہ. تو دونوں صورتوں میں اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ انسان کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے. اسلام زبردستی مسلط نہیں کیا جائے گا. جسے قبول کرنا ہے قبول کرے، جسے نہیں قبول کرنا ہے وہ نہ کرے، لیکن پھر وہ اپنے انجام کا خود ذمہ دار ہوا. اس میں جو اہم الفاظ استعمال ہوئے، جس کو مفسرین نے خاص طور سے نوٹ کیا ہے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے، اور نذیرا للبشر، کہ انسانوں کے لیے ایک تنبیہ اور وارننگ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. ایک اور ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کمبل اوڑھے سو رہے ہو، اٹھیے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے، اور گندگی سے دور رہیے، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیجئے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے. یہ ابتدائی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی انہی آیتوں میں سے یہ چند آیات ہیں سورہ مدثر کی. اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کہ یہ دوسری ہی وحی تھی, یعنی پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت تھی اور سورہ مدثر کی 7 آیات دوسری وحی کے طور پر نازل ہوئیں. تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے اور انداز بہت پیارا ہے. جیسے کہ ہم نے یا ایہا المزمل پڑھا تھا, سیم وہی معنوں میں مدثر آیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھ کر گھبرا گئے تھے اور اس حالت میں آپ گھر پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے اڑھا دو, مجھے اڑھاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر یا ایہا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انداز تخاطب دراصل بہت ہی محبت بھرا انداز تخاطب ہے کہ اے میرے پیارے بندے, تم اوڑھ لپیٹ کر کہاں لیٹ گئے, تم پر تو ایک عظیم بار ڈالا جانے والا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اور نوح علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب الیم, اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے. تو اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور تمہارے گرد و پیش جو اللہ کے بندے ہیں جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں چونکا دو, انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے وہ لازمن دو چار ہونے والے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور جب ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ اچھا اپنے لیے کچھ کر لو, چلے آخرت کا چھوڑے دنیا کے ہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اچھا تھوڑا سا اپنے مستقبل کی فکر کرو, اپنے بچوں کی فکر کرو, تھوڑا سا کچھ پس انداز کر لو, تھوڑا سا کچھ بچا کے رکھو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس ہر چیز مذاق میں اڑا دیتے ہیں, جو کماتے ہیں وہ بھی بس بہت زیادہ عیش و عشرت میں گنوا دیتے ہیں, فوراً اس کو خرچ کر دیتے ہیں. جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا کل کس نے دیکھی, جب کا جب دیکھا جائے گا. اور پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اچانک یا تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا اچانک جاب چلی جاتی ہے یا اسی طرح کا کچھ نہ کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ پھر جو تکلیف ہے وہ فیملی کو اٹھانی پڑتی ہے. یہ تو دنیا کی بات ہوئی, ہم کو یہاں پر آخرت کے بارے میں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کام جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے, لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرائیے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی مکی صورتیں ہیں, جتنی ابتدائی صورتیں یا آیات ہیں وہ سب کی سب اسی پر مبنی ہیں, یعنی جس میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے, جہنم کے عذاب کی ہولناکی بتائی گئی ہے. اور اس صورت میں بھی ہم یہی پڑھیں گے. تو ایک دین کے دائی کا کام کیا ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف ڈراتا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈرانے کے لیے تو کہا گیا تھا, لیکن یہاں پر خاص طور سے اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جو نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا, اس میں شفقت کے ساتھ ڈرانا شامل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور لکڑی لے کر سب کو ہانکنے لگے کہ اچھا ڈرو قیامت سے, تمہیں معلوم ہے کہ اتنی خطرناک قیامت آنے والی ہے لہٰذا سے ڈرو. نہیں, آپ کا انداز ایسا نہیں تھا, بلکہ بہت ہی مشفقانہ, بہت محبت بھرا انداز تھا, سمجھانے والا انداز تھا اور دل موہ لینے والا انداز تھا آپ کا. بعض اوقات جو دل میں کوئی تعصب نہیں رکھتے تھے, نئے لوگ آتے تھے, وہ فوراً آپ کی دعوت سے, آپ کے انداز بیان سے اس قدر متاثر ہوتے کہ وہ کہتے کہ ہمارے ذہن میں اللہ کے رسول کی وہی شبیہ بیٹھی ہوئی ہے. کتنے صحابہ کرام ہیں جو کہتے کہ جب ہم پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ہم کو آپ کے ہاتھوں کی وہ ٹھنڈک ابھی تک یاد ہے. سبحان اللہ, کس قدر آپ کے اندر نرمی ہوگی, کس قدر آپ کے اندر محبت ہوگی, کس قدر خیر خواہی ہوگی کہ دشمن بھی آپ کے گرویدا ہو جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈرانے کا انداز تھا, آپ دیکھیں کہ جب کوہ صفا پر آپ گئے اور آپ نے اعلان عام کیا, آپ نے لوگوں کو دعوت دی, اور آپ کا انداز کتنا بہترین تھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں, کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. تو پھر آپ اس بات کو آپ نے ڈائیورٹ کیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسی طرح سے میں تمہیں آنے والے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ ایک قیامت کا دن برپا ہوگا جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی, حساب کتاب دینا ہوگا. تو مین جو سمجھنے کی بات ہے ایک دین کے دائی کے لیے, آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی اپنی زندگی کا مقصد یہی بنایا ہے, ہم کو بھی دین کی دعوت کو عام کرنا ہے. ایک تو ہمارے مخاطب ہمارے خود مسلمان ہیں, دوسرا ہمارے مخاطب غیر مسلم ہیں. غیر مسلموں سے تو ہمیں کم ہی واسطہ پڑتا ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو اس طرف بلائیں, دین کی دعوت دیں, ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں, ان کو بتائیں ایک اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. آج تو آپ دیکھیں کہ زیادہ کام ہم کو ہمارے ہی مسلمان بھائیوں میں کرنا پڑتا ہے، یعنی ہم خود خواب غفلت کا شکار ہیں. مسلمان خود اپنا انجام وہ بھلا چکے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد وہ بھلا چکے ہیں، انہیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا وہ سب بھول چکے ہیں. تو آج تو خود مسلمانوں کو چونکانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہمارا انداز، ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے؟ محبت بھرا، یعنی خیر خواہی والا انداز ہو اور سامنے والے کی بھلائی مقصود ہو کہ یہ واقعی میں دین کی طرف آ جائے، یہ واقعی میں جہنم سے بچ جائے. آپ یقین جانے کہ جب آپ اپنی خیر خواہی سامنے والے پر ظاہر کر دیں گے نا، تو وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا، چاہے وہ کتنا بھی آپ سے متنفر کیوں نہ ہو. آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم جب دین کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو پہلی بات تو ہمارا رویہ جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا، پھر ہم ایک دو دفعہ کہہ کے بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارا رویہ سخت ہو جاتا ہے، بلکہ جو لوگ ہماری بات نہیں سنتے ان کے تعلق سے ہم بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں. تو یہ معاملہ نہ ہو، برائیاں کبھی بھی نہ کرے کسی کی. الٹا آپ دیکھیں کہ نیکی کرنے گئے تھے اور گناہ ساتھ لے کر آ گئے. تو محبت بھرا انداز ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قم فانذر، اٹھیے اور خبردار کیجئے. اور آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، کتنا پیارا لفظ استعمال کیا گیا کہ قم، دونوں معنی آ گئے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے لیٹے ہوں گے، تو اس لیے ان سے اٹھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور ویسے بھی کسی کام کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ حالانکہ کوئی بیٹھا ہوا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اٹھو، جلدی جلدی کام کرنا ہے، ہے نا، یا اٹھو کب تک سوئے پڑے رہو گے. یعنی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھا کام سے لگ جاؤ. تو بہت ہی بہترین لفظ استعمال ہوا ہے. تو جب تک کھڑے نہیں ہوں گے کام نہیں ہوگا، یعنی جب تک ایکٹیو نہیں ہوں گے، حرکت میں نہیں آئیں گے، کام نہیں ہو سکتا. یقین جانیے جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، ان کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی، جو جذبہ، وہ یہی تھا کہ ان کے جو لیڈرز تھے وہ بہت زیادہ ایکٹیو، بہت جن کے اندر تحریک تھی، وہ لوگوں کو جگانے والے تھے، چونکانے والے تھے. ان کی تقریریں، ان کا لٹریچر، ان کے جو بھی اخبارات میں ان کے کالم چھپا کرتے تھے، اس سے لوگوں کو ایک تحریک ملتی تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے خود مسلمان کچھ پڑھنا تو دور کی بات، کسی کی سننا تو دور کی بات، الٹا سنانے والوں کو اور لکھنے والوں کو، انہیں کو بلیم کیا جاتا ہے کہ بڑے چلے ہیں لکھنے والے یا بڑے چلے ہیں بولنے والے. تو بہرحال کچھ اگر کرنا ہے ہم کو تو کھڑے ہونا ہوگا. یہ بات خاص طور سے ذہن میں رکھیے کہ بغیر حرکت کے، بغیر ایکٹیو ہوئے، بغیر ہاتھ پیر ہلائے کچھ ہو نہیں سکتا. صرف دعاؤں اور تمناؤں سے اگر کام ہونا ہوتا تو اللہ کے رسول سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اٹھیے اور دعا کریے، اللہ تعالیٰ سارے کام کروا دے گا. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ اٹھیے اور خبردار کیجیے، یعنی ہم کو زبان سے تبلیغ کرنی ہوگی، ہم کو جو کچھ ہمارے بس میں ہے، جو بن پڑے ہم سے، ہم کو اس طرح سے تبلیغ کرنی ہوگی. اور پھر اس تبلیغ کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا وہ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں دعوت دین کا طریقہ کار یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے گائیڈ بک ہے. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی ہم جائیں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی. بغیر اللہ کے ذکر کے دعوت کا کام ہو نہیں سکتا. اور اس سے ایک اور بات ہمیں یہاں پر جو باریک نقطہ ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کے بغیر، یعنی چاہے وہ نماز ہو یا جس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف آتی ہو اور ہم انسان اپنے آپ کو ہم عاجز اور بندہ سمجھتے ہوں، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا دعوت تبلیغ کا. کچھ لوگ کہتے کہ اچھا ہم سے نماز معاف ہو گئی، اب یہ تو چھوٹے موٹے لوگوں کا کام ہے، ہم تو بڑی پہنچ والے، اوپر والے بن گئے ہیں اور ہمارا لیول، ہمارا درجہ تو بہت ہائی ہو گیا ہے، اب ہم کو نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس سے اوپر ہیں، بری ہیں. ایسا نہیں ہے. یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کیجیے، اور کبریائی کب بیان کرتا ہے انسان؟ نماز میں سب سے زیادہ بیان کرتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے سارے اذکار نماز کے، سبحان ربی العظیم، میرا رب سب سے عظیم ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، یہ سب ہم کب کہتے ہیں؟ نماز ہی میں سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر ربک فکبر، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف خبردار کرنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں عبادات پر نظر رکھنا ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اسی کی تعریف کے گن گانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف سب سے پہلے کروانا ہے کہ ایک رب ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور نمازوں کی پابندی کا ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا داعی ہوگا، جو مبلغ ہوگا، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے والا ہوگا، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ جیسے سورہ مدثر میں ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ رات میں اٹھیے، کچھ رات کا حصہ زیادہ بڑھا لیجئے، یعنی آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیجئے یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے۔ تو دین کے داعی کے لیے سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عبادت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم گھر سے نکلے ہیں یا دین کی دعوت کا کام کریں تو ہماری نمازیں جیسی تیسی ہو جائیں، یا صرف فرض ہم پڑھ لیں، یا مختصر نمازیں پڑھ لیں، یا بے جان سی نمازیں پڑھ لیں۔ نہیں، نمازیں سب سے پہلے ضروری ہے اور وقت پر ادا کرنی چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ، خوشی اور خدو کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ تو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے دین کے داعی سے، وہ کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ دوسرا جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ اس کے کئی معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ ایک تو اس سے ظاہری پاکی مراد ہے، یعنی لباس صاف ستھرا ہو، چہرہ ایسا نہ ہو کہ انسان کو دیکھ کر ہی سامنے والا ڈر جائے۔ بعض وقت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل عجیب سی ان کی داڑھی ہوتی ہے، یعنی وہ بالکل اس کو نہ ترشواتے ہیں نہ اس کو شیپ میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی دفعہ صحابہ کرام سے کہا کہ فلاں صحابی بہت اچھے ہوتے اگر ان کے بال چھوٹے ہوتے۔ جب وہ صحابی کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اپنے بال چھری سے لیے، اور انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ باربر شاپ جائیں یا باربر کے پاس جائیں، اپنے گھر میں ہی چھری سے لے کر اپنے بالوں کو کانوں تک کر لیا، کاٹ لیا۔ پھر ایک صحابی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فلاں تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے کپڑے اچھے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، تو انہوں نے فوراً اپنے کپڑوں کو پاک صاف کر لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے سے صاف ستھرے رہنا، بالوں کو ترشوانا، شیپ میں رکھنا اپنے بالوں کو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے دائی کے لیے۔ کیونکہ پہلے جو راہبانہ یا ایک مذہبی جو تصور پایا جاتا تھا پہلے سے قوموں کے اندر، آج بھی پایا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ گندا ہوگا، جتنا زیادہ میل کچیل سے بھرا ہوگا، وہ اتنا زیادہ دیندار۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے تھے، لوگ انہیں کو بت ولی اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جیسے کہ عیسائیوں میں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طہارت میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ جو عیسائی ہوا کرتے تھے تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے مذہبی پیشوا ہوتے تھے، انہوں نے اپنی جو راہبانہ زندگی کہیں کونوں میں اور پہاڑوں میں جا کر گزاری۔ ایک جگہ وہ ٹھہرا کرتے تھے، وہیں ان کی گندگی ہوتی تھی، وہیں ان کا کھانا پینا، کبھی نہاتے نہیں تھے، اس کی وجہ سے جوئیں ان کے سروں سے گرتی تھی ان کے کپڑوں پر۔ ایک سینڈ کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کی جوئیں جب زمین پر گرتی تھی تو وہ اٹھا کر اسے اپنے جسم کے اندر ڈال دیتا تھا، یہ اس کے مذہبی ہونے کی علامت تھی۔ استغفر اللہ، کتنا عجیب تصور انہوں نے جو ہے دین کا بنا لیا تھا، یا دینداروں کا، کہ جو جتنا غلاظت میں رہے گا، جو جتنا گندگی میں رہے گا، وہ اتنا پاک صاف۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر اسلام نے جو تصور دیا، کہا جاتا ہے کہ کسی مذہب میں، کسی قوم میں یہ لفظ تک نہیں پایا جاتا۔ جو طہارت ہے، جو پاکیزگی ہے، یہ لفظ اسلام نے ہمیں دیا الحمدللہ۔ یہ لفظ کوئی دوسرے مذاہب میں طہارت کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ تو کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے اپنے والد سے بھی بڑھ کر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں جو پاکیزگی کی تعلیم دی، یہ تو ہمیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ انہوں نے اس کی وجہ سے اپنے جو ان کے پرائیویٹ جو باتیں تھیں وہ بھی ہمارے سامنے کھولی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پاکی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ غسل کے مسائل ہیں، اور طہارت ہے، وضو ہے، حیض ہے، جنابت ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ یہ کیسے ہمیں پتہ چلے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو پہلا مطلب تو یہ لیا گیا کہ ظاہری گندگی سے دور رہیے، لباس صاف ستھرا ہو، لباس پاکیزہ ہو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ باطنی گندگی، عقائد کی گندگی، کہ انسان کے ذہن میں یہ بات واضح ہو کہ میں صرف ایک رب کو مانتا ہوں، اسی کے آگے جھکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب تک کہ عقائد ہمارے صحیح نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے عقیدے الگ الگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریک کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نعوذ باللہ، کچھ لوگ حضرت مریم کو یا حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ عقائد کی گندگی ہو گئی۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ ثیابک فطہر والرجز فہجر، یہ دونوں الفاظ کو ملا کر لگتا ہے کہ بتوں کی گندگی سے پاک رہیے یا شرک کی گندگی سے پاک رہیے، عقائد کی گندگی سے پاک رہیے. یعنی انسان جب دعوت کے لیے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کامل یقین اس بات کا ہو کہ میں ایک رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس شک و شبے میں وہ مبتلا نہیں ہوتا. اس سے ایک اہم نقطہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے انسان کا صاف ستھرا ہونا، صحیح ڈھنگ کا لباس پہننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے یہاں دو ایکسٹریم پائے جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ پیدا کر لیا گیا ہے کہ دین کی دعوت کا کام صرف وہی لوگ کریں گے جو کرتا پاجامہ پہنیں گے، جبکہ کرتا پاجامہ یقین جانیے یہ تو اللہ کے رسول نے کبھی پہنا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ازار پہنتے تھے، یعنی ایسا کپڑا لپیٹ لیتے تھے آپ، اور صرف ایک دفعہ آپ کے سامنے پاجامہ لایا گیا مصر کا یا یمن کا، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا تھا کہ اس سے صدر ڈھکا رہتا ہے. لیکن اس زمانے میں وہاں پر یہ کانسیپٹ نہیں تھا یا وہاں پر یہ رواج عام نہیں تھا کہ پاجامہ پہنا جائے، یا تو وہ لمبا سا کرتا پہن لیتے تھے اور نیچے تہبند باندھ لیتے تھے، یا کرتا ہی اتنا لمبا ہوتا تھا ان کا کہ پھر نیچے سے تہبند کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تو یہ ان کا لباس تھا. اور جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے پہنا کرتے تھے وہی لباس آپ نبوت کے بعد بھی پہنتے تھے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لباس رہنے دیا جو آپ اس زمانے میں پہنتے تھے جبکہ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اور وہی لباس آپ کا ہوا کرتا تھا جو اس وقت کے سرداران قریش کا لباس تھا، مشرکین مکہ کا لباس تھا یا عام لوگوں کا لباس تھا. آپ نے لباس چینج نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب مجھے نبوت مل گئی ہے لہٰذا میں اپنا لباس چینج کر لوں، مسلمانوں والا لباس پہن لوں، نہیں، وہی لباس پہنا. تو یہ کانسیپٹ ہمارے پہ اتنا ایکسٹریملی لوگوں کے اندر یا نوجوان لڑکوں کے اندر گھسا دیا گیا ہے یا ان کے اندر انبلٹ کر دیا گیا ہے کہ تم کرتا پیجامہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ یہ جو شدت پسندی ہے تو یہ اسلام کو جو ہم پیش کر رہے ہیں، جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ہم کوٹ پینٹ پہننے والوں پر فتوے صادر کرتے ہیں کہ اچھا یہ تو کرسچن بن گئے ہیں، یہ تو نان مسلم ہے، بھلا کوٹ پینٹ پہن کر بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو شخص جہاں پلا بڑا، جہاں پیدا ہوا، اگر وہ وہاں کا لباس پہنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بالکل ہی غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو، جو ان کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی گیروے رنگ کا لباس پہن لے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ جائیں گے کہ غیر مسلموں کا سا لباس ہے. تو بالکل ہی جو ان کے مذہبی لوگوں کا لباس ہوتا ہے اس طرح کے لباس نہ پہنے، لیکن جو نارمل سارے عام لوگ پہن رہے ہیں وہ لباس اگر ایک انسان پہنتا ہے، چاہے وہ کرتا پیجامہ ہو، چاہے وہ لمبی قمیص ہو، یعنی جس کو ہم توپ کہتے ہیں جو سعودی لوگ یا عرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ کوٹ پینٹ ہو یا پینٹ شرٹ ہو یا کچھ اور ہو، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام نے ہم کو کوئی لباس نہیں دیا کہ اچھا بس یہی لباس آپ پہنے، کرتا نہیں، بلکہ جو ستر کو چھپانے والا ہو اور جس میں انسان اپنے آپ کو ایزی فیل کرے وہ لباس ہمیں دیا گیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دین کا داعی ہوگا تو وہ اپنے لباس پر خاص توجہ دے. پھٹا پرانا لباس پہننا یہ کوئی دیندار ہونے کی علامت نہیں ہے، شکن آلود لباس پہننا وہ بھی کوئی دیندار ہونے کی علامت نہیں ہے، گندا لباس پہننا جس سے بدبو آ رہی ہو یہ بھی کوئی دیندار ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کا طریقہ کار ہوتا تھا. مسلمانوں کو جو کانسیپٹ دیا گیا، جو تصور دیا گیا طہارت کا، اس میں یہ ہے کہ انسان کے کپڑے صاف ستھرے ہو. جب اللہ کے رسول نے کسی صحابی کے بارے میں کہا کہ اگر اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تو کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تکبر نہیں ہو جائے گا اگر میں اپنے کپڑے بہت اچھے پہنوں یا اپنی چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کروں، کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جوتا اچھا ہو، میری جو اسٹک ہے وہ اچھی ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفاست پسند تھے. اسی بنا پر بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر میں تیل لگاتے تو آپ کے ٹوپی کے اندر ایک پتلا سا کپڑا ہوتا تھا، وہ اس لیے آپ رکھتے تھے تاکہ تیل اس میں جذب ہو اور ٹوپی خراب نہ ہو. سبحان اللہ، دیکھیں آپ کی نفاست پسندی. اور آپ نے کبھی بھی گندگی کو پسند نہیں کیا. یہ نہیں تھا کہ آپ بہت مہنگا لباس پہنتے تھے، بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے. آپ نے بہت سادگی سے زندگی گزاری، سادہ لباس ہوتا تھا لیکن صاف ستھرا اور دھلا دھلایا لباس ہوتا تھا، بلکہ آپ اپنے لباس کو خود اپنے ہاتھوں سے پیوند لگا لیا کرتے تھے. ایک دفعہ یمن سے ایک شال آئی، ایک چادر آئی جو کہ بہت مہنگی تھی، ایک دفعہ ایک بہت مہنگا کرتا بھی تھا، آپ نے ایک دفعہ وہ بھی استعمال کیا اور صرف ایک دفعہ پہن کر کسی صحابی کو دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی استطاعت ہو تو وہ مہنگا پہن سکتا ہے، لیکن تکبر نہ ہو اس کے اندر۔ اور خصوصاً جو دین کا دائی ہوتا ہے اس کو اپنے لباس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس کا لباس صحیح ہو۔ تو جو پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا دعوت دین کے لیے کہ اٹھیے اور خبردار کیجیے، دوسرا اپنے رب ہی کی عظمت اور کبریائی بیان کیجیے یا اعلان کیجیے اس کا، تیسرا اپنے کپڑے پاک رکھیے، چوتھا شرک کی ہر گندگی سے دور رہیے، یعنی آپ کو اپنی جدوجہد برابر جاری رکھنی ہے اور یہ کام کرتے چلے جانا ہے، اور پانچواں ہے دعوتی کام کو زیادہ خیال کر کے اپنی صحیح کو منقطع نہ کیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور رب کی خاطر تمام مخالفتوں پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہیے، ولی ربی کا فصبر۔ تو ایک دین کے دائی کا یہ کام ہوتا ہے، خود اپنے آپ پر غور و فکر کریں، سوچیں اور دیکھیں کہ کیا میرے اندر یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیا میں اپنے رب کی خاطر دین کی دعوت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہوں، کیا میں جب دین کی دعوت کا کام کرتی ہوں تو کہیں میں اپنی بڑائی تو نہیں بیان کرتی کہ اچھا میں ایسی اور میں ویسی، میں تو بہت اچھی ہوں، میں نے تو اتنا اور اتنا کام کیا ہے، میں تو جو صبح سے اٹھتی ہوں لگی رہتی ہوں، نہیں، بلکہ اپنے رب کی بڑائی کا بیان کریں۔ پھر تیسرے، اپنے کپڑوں پر خاص توجہ دیں، یہ نہیں کہ آپ دین کی دعوت کے لیے روز نئے نئے لباس خریدیں اور مہنگے مہنگے لباس خریدیں، نہیں، بلکہ پاک صاف رکھنا ہے کپڑوں کو، ہو سکتا ہے کہ بہت چیپ ہو لباس لیکن صاف ستھرا ہو، نفاست پسند ہو۔ اور خاص طور سے دین کے دائی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، جو پہلا امپریشن پڑتا ہے وہ لباس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ لباس سے اگر آپ دیکھیں کہ کسی نے بہت ہی اریاں سا لباس پہنا ہو، چھوٹے چھوٹے آستین ہوں اور تنگ سے کپڑے ہوں کہ جسم کے نشیب و فراز پتہ چل رہے ہوں، اور اسی طرح کی چیزوں کے جو حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، تو اس انسان کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو جو دین کا دائی ہے، جیسے ہماری ایک بہت ہی قریبی جاننے والی تھی، بلکہ قریبی دوست کہنا چاہیے، آج کل وہ انڈیا میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کہیں جا رہی تھی، کسی نے مجھے انوائٹ کیا کہ فلاں فلاں بلڈنگ میں کوئی خاتون آنے والی ہیں اور ان کا لیکچر ہونے والا ہے، تو اسی وقت ہمارے گھر پر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے جو کہ دین سے کافی دور تھے، تو میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی کہ چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آج سنیے تو صحیح ضرور۔ اور جو خاتون لیکچر دینے کے لیے آنے والی تھی وہ کوئی نئی خاتون تھی، یعنی اس سے پہلے انہوں نے کبھی ان کا سنا نہیں تھا لیکچر۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی فیشن شو ہوا ہو، اور جو خاتون درس دے رہی تھی انہوں نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، اور وہ ساڑی ایسی یعنی اس قدر واہیات طریقے سے پہنی ہوئی تھی کہ اس میں سے جو ستر ہے وہ نظر آ رہا تھا، یعنی پیٹ نظر آ رہا تھا، پیٹ نظر آ رہی تھی۔ لباس کا ہم کو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا دوپٹہ اس قدر ہلکا یا چکنا سا ہوتا ہے کہ وہ پھسلتا جاتا ہے سر سے بار بار، تو جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تو اثر نہیں ہوتا، الٹا وہ لوگ اس کے لباس میں ہی اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کا اثر اتنا پڑا ان خاتون پر جو نئی خاتون کے ساتھ گئی تھی، کہنے لگی کہ اچھا ایسے ہوتے ہیں درس دینے والے، اور ان کی بھی سوچ غلط تھی دیکھا جائے تو، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے بالکل کہیں جانا گوارا ہی نہیں کیا کسی دینی سرگرمیوں میں، دینی مجلس میں، تو یہ اثر بہت برا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا جو دین کے دائی ہوتے ہیں ان کو اپنی ایک ساکھ کا، ایک وقار کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہت عظیم کام انجام دے رہے ہیں۔ ہم اگر ایسے ویسے لباس پہنیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے دین کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان نہیں ہوگا بلکہ دین کو نقصان پہنچے گا۔ تو ٹھیک ہے، سر پر دوپٹہ اوڑھنا فرض نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر بھی بحث کرتے کہ اچھا بتائیے، دلیل دیجیے ہم کو کہ کہاں پر لکھا ہے کہ سر پر دوپٹہ اوڑھنا فرض ہے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ہم مانتے ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ کو ہم چینج تو نہیں کر سکتے نا۔ اب جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جو دین کا دائی ہوگا یا خواتین خصوصاً، وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے، بغیر سر پر دوپٹہ اوڑھے کوئی اگر بات کر رہا ہے دین کی، ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، یہ سوچ ہماری یہاں بن گئی ہے۔ تو بہرحال اس سوچ کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، ہم کو تھوڑی سی اس میں اگر کچھ ہوتا ہے کمی بیشی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ جو فورن کنٹریز میں بعض اوقات جب ہم اس طرح کے محفل اٹینڈ کرتے ہیں، تو جیسے عرب خواتین ہیں، وہ درس دے رہی ہوتی ہیں، لیکچر دے رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے سر سے دوپٹہ غائب ہوتا ہے، بلکہ دوپٹہ ہوتا ہی نہیں ہے، سر پر تو بہت دور کی بات ہے، سینے پر بھی دوپٹہ نہیں ہوتا۔ تو اب آپ بتائیں بھلا کیا نہیں سنے ان کی بات؟ لیکن ان کو جب کہا جائے تو وہ کہتے کہ اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ خواتین کے اندر دوپٹہ پہنا جائے، جبکہ شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ دوپٹہ پہننا چاہیے۔ تو وہ عرب خواتین ایک اور ایکسٹریم میں چلی گئیں اور ہم لوگ ایک اور ایکسٹریم میں چلے گئے۔ تو بہرحال بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ شدت پسندی نہ اختیار کی جائے، اگر سر سے دوپٹہ ڈھلک بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن دین کے دائی کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ جو لوگ آج کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو دین کا دائی ہے اس کا لباس اس طرح سے ہو، ساتر ہو، سر پر دوپٹہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ۔ ایکچولی یہ قرآن کی جب ہم بات پیش کرتے ہیں تو وہ قرآن کا ایک احترام کے طور پہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس بنا پر پھر ہم سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، لہٰذا ہمارا سر ڈھکا ہوا ہو۔ لیکن اس کے تعلق سے جتنی بھی باتیں کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے، یا واش روم میں جاتے ہیں تو سر ڈھانکنا ضروری ہے، یا سر سے دوپٹہ بالکل نہیں ہٹانا چاہیے، فرشتے نہیں آتے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر غلط باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، ایسا کوئی نہ ہمیں کوئی کسی روایت سے پتہ چلتا ہے نہ کوئی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سر پر دوپٹہ نہ اوڑھو تو فرشتے نہیں آتے۔ لیکن بہرحال دوپٹہ ایک حیادار ہونے کی علامت ہے، جس کے اندر حیا ہوگی وہ ضرور اوڑے گا، کیونکہ سورہ نور میں ہمیں اس کا حکم ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مسلمان خاتون کے لباس کا حصہ ہے جو کہ آج کل غائب ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے اور لباس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو۔ اس کے جو معنی بیان کیے جاتے ہیں کہ دعوتی کام کو زیادہ خیال کر کے اپنی صحیح کو منقطع نہ کیجیے، یعنی آپ ایسے نہ سمجھے کہ اچھا میں تو بہت کام کر رہا ہوں لہٰذا بس اتنا ہی کام کافی ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لینا۔ اس کے بہت سارے مختلف معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن جو سیدھا سادہ مطلب ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ لوگوں نے جو یہاں پر معنی بیان کیے ہیں کہ دعوتی کام جو تم کر رہے ہو تو اس کام کو بہت بڑا نہ جانو کہ اچھا بہت بڑے پیمانے پر میں کام کر رہا ہوں، لہٰذا بس اتنا کرنا کافی ہے اور اب میں بیٹھ جاؤں آرام کے لیے، یا میں نے دن بھر آج دعوتی سرگرمی انجام دے لی، اب میں رات میں چین سے سکون سے بیٹھ جاؤں۔ اب دیکھیں اگر ایسا انسان سوچ لے تو کام نہیں ہو سکتا۔ جتنے بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہمارے یہاں پر، آپ دیکھیں کہ آپ سب کے نام گنتے چلے جائیں، جتنے بڑے بڑے علماء تھے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی امام شاطبی، امام ابن الحزم، اور بھی بہت سارے علماء گزرے ہیں، بہت سارے اسکالرز گزرے ہیں جنہوں نے بہت کچھ کام کیا۔ تو یہ لوگ دن میں دعوتی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، لوگوں کو مخاطب کرتے، لوگوں کا تزکیہ کرتے، ان کی تربیت کرتے۔ امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن القیم جوزی ہیں، امام غزالی ہیں، کتنے بڑے بڑے اسکالرز جو گزرے ہیں۔ تو انہوں نے دن میں یہ کام انجام دیا اور یہ راتوں میں لکھا کرتے تھے۔ اگر یہ لوگ سوچ لیتے کہ اچھا ہم نے دن میں تو بہت سارا کام کر لیا، اب تو ہم تھک گئے ہیں، لہٰذا اب ہم آرام کریں گے، تو آپ بتائیں کہ اتنی جو بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھی اور اتنی بہترین کتابیں لکھی، کہ آج یہ کتابوں سے ہم مستفید ہوتے، یا یہ کتابیں آج ہم کو ملتی؟ نہیں ملتی۔ کتنا بڑا ذخیرہ ہے یہ ہمارا، ایک خزانہ سمجھے۔ اسلام نے ہم کو اتنے بہترین خزانے دیے ہیں اور اتنے بہترین علماء دیے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو کسی قوم کو نہیں ملے۔ تو ہمارے جو اسکالرز گزرے ہیں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے سمجھے، ان کی جتنی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے کوٹیشن جو بھی کچھ ہے ان کا۔ تو یہ سب جو کام انہوں نے کیا وہ راتوں میں لکھا۔ ایون جو بات کے آنے والے اسکالرز تھے انہوں نے بھی کہ راتوں کو وہ جاگ کر لکھا کرتے تھے۔ سید قطب شہید ہے، جب وہ جیل میں ڈالے گئے تو ان کو انہوں نے کتابیں لکھی۔ امام ابن تیمیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں پر کتابیں لکھی۔ مولانا مودودی کو جب جیل میں ڈالا گیا انہوں نے کتابیں لکھی۔ تو جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز گزرے انہوں نے لکھنے کا بھی کام کیا، اور راتوں کے وقت لکھنے کا کام کیا، اور دن کے وقت ان لوگوں نے دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیا، لوگوں کی تربیت کرتے تھے، لوگوں کا تزکیہ کیا کرتے تھے اپنی زبان سے، اپنے عمل سے۔ بلکہ بعض اسکالرز کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ کئی راتوں سے یعنی ان کو سونے کی عادت نہیں رہی تھی، کیونکہ سارا لکھنے کا کام وہ رات میں کرتے تھے۔ تو وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم آنکھیں بند کرنا بھی چاہتے تو ہماری اب آنکھیں بند نہیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو عادت پڑ گئی ہے راتوں میں جاگ کر لکھنے کی۔ تو جو بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے دن میں بھی کام کیا اور رات میں بھی کام کیا۔ اور آپ دیکھیں ہم تو چھوٹا سے ایک گھنٹہ کام کر کے ہم تھک جاتے نا، اچھا آج ہم نے یہ دو کام کر لیے، دو جگہ ہم چلے گئے تھے درس دینے کے لیے، دو جگہ میں نے آج کلاس لے لی، اچھا آج تو میرے دن بھر پیریڈ تھے، تین پیریڈ تھے میرے، میں نے فقہ بھی پڑھا لی، میں نے تفسیر بھی پڑھا لی، میں نے حدیث بھی پڑھا دی آج، اب میں بہت تھک گئی ہوں۔ نہیں، ان لوگوں کا کام ایسا نہیں تھا، وہ دن میں کام کر کے راتوں میں مزید دین کی خدمت کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ تو ولا تمنن تستکثر، کہ اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ أَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ سَوْدًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19 اچھا پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ اب کسی شخص کے بارے میں یہاں پر اس کا خاکہ کھینچا جا رہا ہے جو کہ حق سے انعاد رکھنے والا ہے، اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ نام لیے بغیر اس شخص کی جو شبیہ ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ شخص جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کے دور میں اگر اسی مثال پر چسپہ کوئی شخص ہوتا ہے تو یہی مثال اس پر صادق آتی ہے۔ اس لیے نام نہیں لیا گیا، لیکن اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ ولید بن مغیرہ تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی اسی کے بیٹے تھے جو بہت زیادہ مالدار تھا، عربی زبان میں بھی جو خاص مہارت رکھتا تھا، اس کی باریکیوں کو جانتا تھا، لہٰذا قرآن سے بہت متاثر ہوا، لیکن اپنی بڑائی اور اپنی سرداری کے جانے کے چکر میں اس نے اسلام کو قبول نہ کیا بلکہ الٹا تکذیب کی اور مذاق اڑایا۔ تو اسی کا یہاں پر خاکہ کھینچا جا رہا ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اس کے کہا جاتا ہے کہ 10 بیٹے تھے اور یہ کام نہیں کرتے تھے زیادہ بلکہ اس کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے اس کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ اس شخص کے پاس مال بہت زیادہ تھا، غلام بہت زیادہ تھے، غلام ہی اس کے لیے کام کرتے اور پیسہ کماتے تھے، تو بیٹوں کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسی بنا پر آپ کو یاد ہوگا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو وہ بچپن سے ہی یا ذاتی طور پر خود وہ بہت زیادہ امیر تھے، اسی بنا پر ان کو بہت خرچ کرنے کی بھی عادت تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسی بنا پر ان سے سوال بھی کیا تھا کہ سنا کہ تم نے فلاں شہر کو ایک ہی وقت میں 10,000 تم نے درہم دے دیے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے اسی وقت اس کا حساب پیش کر دیا تھا کہ یہ میرے ذاتی جو میرا مال ہے اس میں سے میں نے دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ اس قدر امیر تھے، تو آپ سوچیں کہ ان جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو والد جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ کتنا امیر ہوگا، اگر ایمان لے آتا تو اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا، سمجھدار تھا، عقل مند تھا، اور یہ عربی کی باریکیوں کو بھی جانتا تھا، قرآن سے متاثر بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی تکبر سے گردن موڑ لی۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اور ایمان لے آتے، لیکن وہی ایک شخص دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بن گیا۔ تو ہم نے اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ تمہا رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیت سے انعام رکھتا ہے، ہم تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھائیں گے۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو اللہ کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار وہ لا کے کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ یہاں پر سیرت میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی تو آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو کفار مکہ وہ بھی مجلس بنائے بیٹھے تھے اور ان میں یہ سردار ان کا بیٹھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ کیا وہ طریقہ کار ہے جس سے ہم اللہ کے رسول کو یہ دعوت سے باز رکھ سکیں تاکہ یہ قرآن کی دعوت عام نہ ہو۔ تو اس وقت ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ٹھہرو میں اسے سمجھاتا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹھ کر گیا اور لوگوں نے اسے کہا تھا کہ تم بہت سمجھدار ہو، تمہیں بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آتا ہے، لہٰذا تم سمجھاؤ۔ تو یہ جاتا ہے اللہ کے رسول کے پاس اور بیٹھ کر ان کو پہلے تو بہت تقریر کرتا ہے، بات کرنے کا سلیقہ اس کو آتا تھا، تو اس نے بہت بڑی تقریر کی کہ اے محمد اگر تم کہو تو ہم تمہارے ایک ہاتھ پر یہ اور وہ رکھ دیں، دولت سے تمہارا گھر بھر دیں، جس لڑکی سے تم کہیں عرب کی ہم اس سے تمہاری شادی کرا دیں، اگر تم سرداری چاہتے تو ہم سرداری بھی دینے کو تیار ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنی بات کہہ چکے ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں اب میری بات سنو، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورت کی تلاوت کی، وہ سورت سن کر وہ فوراً گھبرا اٹھا، اور جب وہ اللہ کے رسول اس آیت پر پہنچے جہاں پر عذاب کا ذکر تھا، تو اس نے فوراً ہاتھ اٹھا کر آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس بس آپ اپنی قوم کے لیے عذاب نہ مانگی، اور جب وہاں سے وہ پلٹا تو اس کا چہرہ بالکل مختلف تھا، یعنی چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ قرآن سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہے اور اللہ کے رسول کی بات سے بھی امپریس ہوا ہے، قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اے ابو الولید، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار اور عقل مند سمجھتے تھے، تم تو سردار ہو، کیا تم قرآن کی بات مان لو گے یا محمد کی بات مان لو گے؟ نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے جب یہ لوگوں کی بات سنی تو اس کے اندر خود دوبارہ سے غرور اور تکبر بھر گیا، اور اس نے اپنی پیشانی سکیڑی اور اپنی گردن کو جھٹکا، اور پھر سوچنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر کیا پروپیگنڈا کیا جائے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بڑا اثر پڑے اور لوگ ان کی بات نہ مانیں۔ تو یہ اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو اللہ کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں اللہ کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، یعنی تکبر سے دیکھا، اور اپنے آپ ہی میں غرور اور تکبر کرنے لگا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا فقال ان ھذا الا سحر یوسر، کہ یہ تو کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو جو انہوں نے پلان بنایا تھا اللہ کے رسول کے خلاف کہ اب جو بھی حج کے لیے لوگ آئیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہاں تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو اپنے جادو کے زور سے سب کو اپنے دھوکے میں لے آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، لواحۃ للبشر، کھال جھلس دینے والی، علیہ تسعۃ عشر، 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتہ إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب فيزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہے، یعنی دوزخ پر، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان مزید بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔ یہاں پر خاص طور سے یہ بات بتا دی گئی، جب دوزخ کے 19 کارکن کا ذکر کیا گیا کہ 19 فرشتے ہوں گے دوزخ پر، تو کہا جاتا ہے کہ ابو جہل اور وہاں کا ایک پہلوان جو تھا وہ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ تم لوگ 10-10 مل کر ان فرشتوں کو نہیں، نعوذ باللہ، نپٹ سکتے ان فرشتوں سے؟ تو جو وہاں کا پہلوان تھا اس نے کہا کہ 17 سے تو اکیلے میں ہی نمٹ لوں گا، اور تم دو کو تم لوگ سب نے سنبھال لینا، اور مذاق اڑانے لگے یہ 19 فرشتے بھلا ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، کیا ہم 10-10 مل کر بھی ایک فرشتے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ تو اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یہ 19 کی جو تعداد ہے ان کے لیے فتنہ بنا دی ہے تاکہ یہ مذاق اڑائے اور پھر قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے دوچار ہوں۔ اور اسی میں پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر دل کے بیمار کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اہل کتاب اور مومنین تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دوزخ پر 19 کے اگر 9 بھی فرشتے مقرر کر دے تو بھی کافی ہے، کسی کے کیا مجال ہے بھلا کہ ان فرشتوں سے وہ مقابلہ کر سکے۔ تو یہاں پر اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو بھی قیامت کے تعلق سے یا آخرت کے تعلق سے جو بات کی جاتی ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس پر ہمارا ایسا یقین ہو کہ گویا ہم اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں دوزخ ہے تو وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنت ہے تو وہاں ہاں بالکل وہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہاں فرشتے ہیں تو وہ ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ اچھا پتہ نہیں دوزخ یا جنت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ہم تو زبردستی یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے، اسی کو دل کا بیمار شخص کہا گیا ہے اور جس کے لیے پھر سزا ہے۔ تو جو شک میں پڑے ہوتے ہیں وہ دل کے بیمار ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر، یہی تو غیب پر ایمان لانا ہے اور جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ہم کو غیب کی ہر بات پر ایمان لانا ہے ایز اٹ از۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لاحد الکبر نذیر للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ ہرگز نہیں، قسم چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرا، جو ڈراوا، جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ یعنی دوزخ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو برحق ہے، اور قسم کھا کر، یعنی قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، اور یہ تین چیزوں کی قسم کھا کر دوزخ کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اس کے ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم اس کو معمولی چیز نہ سمجھو، یہ قیامت کے روز اس کو تم آسان نہ سمجھنا، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں کے لیے وہ ہلکا نہ ہوگا، اور اس دن دوزخ کی آگ انہیں چھو کر رہے گی۔ تو یہ گواہی کہ انسان بھی چاند اور سورج کی طرح مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچنے والا ہے، تو یہ قرآن کی دعوت توحید اور شرک دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایمان والے کے دل میں شرک بھی ہو اور وہ مسلمان بھی ہو، نہیں۔ تو شک نہ ہو بلکہ یقین ہو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اس دن کا عذاب برحق ہے، دوزخ برحق ہے اور جنت برحق ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون۔ ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا، جو جنتوں میں ہوں گے، وہاں وہ پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر نفس اپنے کسب کے بدلے یا عوض رہن ہے۔ ایکچولی دیکھا جائے تو دوزخ کو ایک وارننگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس سے بچنے کی تیاری کریں یا اس سے بچیں۔ اب جو دوزخ کے بارے میں جان کر اس کے باوجود بھی اسی روش پر قائم رہنا چاہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے عذاب میں رہن ہوگا، سوائے اصحاب الیمین کے، جو کہ جنت میں ہوں گے۔ تو کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ یعنی جنت جو انسان کو ملے گی، ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے ہی ملے گی، لیکن انسان کے اپنے اعمال کا اثر ہوگا کہ اس نے اعمال کیسے کیے تھے، اس کا عمل کیا تھا، اس کی بھاگ دوڑ کیا تھی، کس کے لیے تھی، کیوں تھی، کیسے تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ کسب اپنے ہاتھوں کی کمائی کو کہا جاتا ہے، جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے کمائے۔ اب یہ آیت ہمیں بہت ڈرا دیتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے اسی کا بدلہ ہم کو ملے گا۔ اگر اچھے کام کیے ہیں تو انشاءاللہ اچھا بدلہ ملے گا، اور اللہ نہ کرے اگر برے کام کیے ہیں تو پھر اس کا برا بدلہ ملے گا، کیونکہ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ تو یہاں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہی کام ہمارے حق میں دراصل عذاب کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کہ آج دنیا میں انسان نیڈر ہو کر اور بے فکر ہو کر سوچتے کہ اچھا یہ دنیا تو بس میرے لیے ہے اور چار دن کی زندگی ہے، لہٰذا میں جو چاہے کروں۔ نہیں، وہ جو کام کرے، ایک ایک کام کا اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس کا حساب پوچھا جائے گا، اور جو کچھ اس نے کام کیا اسی کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے۔ تو یہ ہم غور کریں تو جنت کے جو خوش نصیب ہوں گے اصحاب الیمین، اور دوزخ کے مجرموں کے درمیان جو پیش آئے گا مکالمہ، اس کی یہاں پر تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اب جنت ہی پوچھیں گے دوزخ والوں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ کس قدر یعنی کیسے ان میں بات چیت ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ منظر کو نزدیک کر دے گا، جنتی کو بغیر تکلیف ہوئے وہ دوزخ ہی نظر آئیں گے، اور وہ دوزخ کی بھاپ یا اس کی گرمی ان کو جنتیوں کو نہیں پہنچیں گی۔ لیکن اگر وہ چاہیں گے کہ اچھا میرا فلاں دوست تھا جو میرے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں یا اس کو میں ملنا چاہتا ہوں، تو اس کو اسی وقت وہ منظر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا دوست۔ پھر دونوں کی بات چیت ہوگی، اچھا تم ہی تو تھے میرے ساتھ جو تم مجھے بہکاتے تھے، اچھا ہوا میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اگر تمہاری بات مان لیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ دوزخیوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ تو بعض اوقات دوست انسان کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کھائی میں گراتے ہیں۔ تو جو اصحاب الیمین جو بچ جائیں گے دوزخ سے اور جنت کے اعلی مقام پر ہوں گے، تو یہ تساءلون، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کیا چیز ہے جو تمہیں یہ جہنم میں لے آئی، تمہیں آگ میں لے آئی یا دوزخ میں لے گئی۔ اب جواب ذرا غور سے سنیے اور پھر غور کریے کہ جواب کیا ہے۔ تو چار باتیں بتائی گئی بیسیکلی کہ چار چیزیں تھیں جو ان کو جہنم میں لے کر گئیں. قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. کیا کہیں گے وہ لوگ؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کون تھے وہ؟ نماز کون پڑھتا ہے آپ بتائیں؟ مسلمان ہی پڑھتے نا، غیر مسلم تو نماز نہیں پڑھتے. تو نماز نہ پڑھنا بھی انسان کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گا. ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور یہاں صرف مسکین کا لفظ آیا، یہاں پر یہ نہیں آیا کہ مسلمان مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بلکہ کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھوکا شخص ہو، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہنسی اڑانے والوں کے ساتھ یا اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. یعنی دین کی دعوت کو ہم نے ایک مذاق بنا لیا تھا، دین کی باتوں کو، قرآن کو ہم نے بہت لائٹ لیا اور اس کا مذاق بناتے تھے، اور جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جاتے تھے مذاق اڑانے والوں میں. اور کیا کیا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی آخرت کے دن کو ہی ہم نے جھٹلا دیا تھا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گئی، یعنی قیامت تب آ گئی. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. کس قدر واضح جواب ہے آپ دیکھیں، یہ واضح جواب پڑھنے کے باوجود بھی ہماری حالت نہیں سدھرتی، ہماری زندگیوں میں چینج نہیں آتا، ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلتا، ہم اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، اپنی روش چھوڑتے نہیں ہیں، جو پرانی ڈگر جو ہماری ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور کب چھوڑیں گے اور کیسے چھوڑیں گے بھلا؟ تو یہاں پر نماز نہ پڑھنا انسان کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گا، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑانا یہ بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گا، اور آخرت کو بہت لائٹ لینا کہ اچھا کل کس نے دیکھا، خوب انجوائے کرو، یہ بھی دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گا. تو آپ سوچیں کہ آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ نماز ہی دراصل حد فاصل ہے. آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو جس شخص کو نماز پڑھتے ہوئے، تم اس کے ایمان کی گواہی دو، یعنی ریگولر نماز پڑھتے ہوئے دیکھو. تو اس کا لازمن مطلب کیا ہوا؟ کہ اگر جو ریگولر نماز نہیں پڑھے مطلب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے. تو آج کتنے مسلمان ہیں؟ اگر ہم 100 پکڑیں تو 100 میں سے 10% لوگ ہوں گے جو نماز ریگولر پڑھتے ہیں، 90% ایسے ہیں جو ریگولر نماز نہیں پڑھتے. اب آپ سوچیں کہ جو حدیث میں آتے ہیں نا کہ 100 میں سے 1 یا 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے اور 1 جنت میں جائے گا، تو یہ سن کر اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ کیسے بھلا ہوگا. لیکن خیر، اس کے حدیث کے ایکسپلینیشن میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو یاجوج اور ماجوج کی قوم سے ہوں گے، یا پھر جو نان مسلم ہوں گے جو ایمان نہیں لائے تھے. تو بہرحال یہاں تو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ نماز نہ پڑھنا انسان کو دوزخ کی آگ سے دوچار کروائے گا. تو دوزخی اعتراف کریں گے کہ چار باتوں نے انہیں دوزخ میں پہنچا دیا، کہ وہ نماز کی صورت میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اور طعام کی صورت میں مسکین یعنی بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے، نام نہاد دانشور تھے، اور منکر قیامت تھے، یعنی اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ کر مذاق اڑاتے تھے. تو ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بناتے تھے، اور ہم روز قیامت کو جھوٹ قرار دیتے تھے. لیکن جب موت کا وقت آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا چیز غلط تھی اور کیا چیز صحیح تھی. لیکن اس وقت اس بات کا پتہ چلنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کس قدر لائٹ لیا جاتا نا ہماری نماز کو، کس قدر ہم اس سے بے فکری برتتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، بے فکری سے گزار دیتے ہیں وقت کو. نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں، اذان کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کے نوجوان مرد حضرات، عورتیں، خواتین، اگر وہ کسی تقریب میں ہو تو ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے بیٹھے ہوتے، جیسے ہی بلال آواز لگاتے نماز کے لیے یعنی اذان دیتے، آپ ایسے ہوتے گویا کہ اجنبی، اس قدر آپ کو نماز کی فکر ہوا کرتی تھی. تو ہمارے یہاں پر تو اذان ہونے کے بعد نماز کے لیے نکلنا اس کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلے تو آرام سے بیٹھے رہیں گے، اپنے کام کرتے رہیں گے، انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے. جب جماعت کھڑے ہونے والی ہوتی ہے تب اٹھتے ہیں، پھر تیاری کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، اس وقت تک کی 2 رکعت تو نکل ہی چلی جاتی ہے جماعت با جماعت نماز، یا پھر نماز چھوڑ دیتے، اچھا چلو اب چھوٹ گئی جماعت تو ختم ہو گئی، گھر میں پڑھ لیں گے، اور پھر وہ گھر میں بھی نہیں پڑھتے، چھوٹ جاتی ہے نماز. خصوصاً یہ انڈیا میں تو یہ کانسیپٹ بہت ہی زیادہ ہے کہ چھوڑ دیتے ہیں نماز، بہت لائٹ لائٹ یعنی بیکار کی چیزوں کے لیے نماز، اتنی اہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں. تو دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے کہ لم نکن من المسلمین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اور پھر مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی بہت قابل غور بات ہے. ہمارے پر سمجھا جاتا ہے کہ جو دروازے پر سائل آتا ہے اس کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے. تو مسکین اور سائل میں بہت زیادہ فرق ہے, ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. تو مسکین کون؟ جو کہ لوگوں کے در پر گھومتا پھرتا نہیں ہے کشکول لے کر کہ اچھا مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو, نہیں, بلکہ مسکین وہ شخص اس میں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے, جس کو تم پہچانے سے پہچان سکو, جو ایک ایک روٹی کے لیے در در پھرنے والا نہیں ہے, بلکہ جو بظاہر لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا کچھ, لیکن وہ اپنی خودداری کی بنا پر لوگوں سے نہیں مانگتا. آپ کو یاد ہوگا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی دن سے بھوکے تھے, 3 دن سے بھوکے تھے, یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت آ گئی تھی. تو ابو بکر صدیق سے کچھ سوال پوچھا قرآن کے تعلق سے, لیکن وہ سمجھے نہیں اور جواب دیتے ہوئے گزر گئے. سیم معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا, وہ بھی جواب دیتے ہوئے گزر گئے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ بھوکے ہو, تو کہا کہ ہاں. تب اللہ کے رسول نے حجروں کے اندر پوچھوایا کہ کچھ ہے, تو کہا کہ نہیں کچھ ہے تو نہیں, ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہی لے آؤ. پھر جتنے اصحاب الصفہ تھے سب کو بلانے لگایا آپ نے, سب کو وہ دودھ کا پیالہ پلاتے گئے اور آخر میں ابو ہریرہ کو پلایا. جب انہوں نے جی بھر کر پی لیا تو کہا کہ بس اللہ کے رسول. یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جائے سامنے والے کو کہ یہ بھوکا ہے, یہ مسکین ہے, یہ مانگتا نہیں ہے لیکن یہ ضرورت مند ہے, یہ حاجت مند ہے. ہمارے پر تو یہ کانسیپٹ رہا ہی نہیں کہ کبھی اس طرح سے جا کر مسکینوں کو کھانا کھلائیں, کبھی ایسے ہی بغیر کسی ریزن کے ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیں. کبھی ہم یعنی شادیوں کے علاوہ یا تقریبات کے علاوہ تو ہم اچھا کھانا کسی کو کھلاتے ہی نہیں ہیں. دعوتیں بھی کریں گے تو صرف اپنے رشتہ داروں کی جو خود صاحب حیثیت ہوں گے, لیکن مسکینوں کا ہم کو خیال نہیں آتا کبھی. تو کبھی ایسا بھی کریں کہ بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے اچھا سا کھانا پکوائیں اپنے گھر میں. اور ایسے لوگ جو کہ در در پر جا کر مانگتے نہیں ہیں, ان کے گھر گفٹ کے طور پہ یا ایک ہدیے کے طور پہ کھانا بھیجوائیں کہ بس ہمارا دل چاہ رہا تھا ہم نے سب کے لیے کھانا بنایا, کہ جو ہم اپنے لیے استعمال کرے تھے ہمارے دل نے چاہا کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. اب ان سے نہ کہیں کہ آپ مسکین ہیں, آپ اپنی طرف سے بس کھانا کھلا دیں ان کو, ان کا بھی دل خوش ہو جائے اچھا کھانا کھا کر, تو یہ چیز جنت میں لے جائے گی انسان کو انشاءاللہ. آپ دیکھیں بار بار ابھی جب جتنی آخری کی آیت ہم پڑھیں گے نا, اس میں ہم کو یہی ذکر ملیں گے کہ ہم وہ مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتے تھے, یہ چیز ان کو جہنم میں لے گئی. یعنی خود تو کھلاتے ہی نہیں تھے, دوسروں کو ابھارتے بھی نہیں تھے, دوسروں کے اندر بھی یہ سوچ پیدا نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کھلا رہا ہوں تم ہی کھلا دو, نہیں ایسا بھی نہیں کہتے تھے. تو یہ مسکین کو کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے, اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا یہ دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے. تو کبھی اللہ کی خاطر ایسا بھی کریے کہ اس طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے اپنے گھر میں اچھی سی ڈش بنا کر, اور آج کل تو الحمدللہ ڈسپوزیبلز اویلیبل ہیں ہر جگہ, تو اس میں ڈال کر لوگوں کو کھانا پہنچا دیجیے بغیر کسی تمنا کے کہ آپ کو شکریہ ملے گا. وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ دہر میں. تو اس دن کوئی شفاعت یا کوئی سفارش کام نہ آئے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنهم حمر مستنفرۃ فرت من قسفرۃ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں, گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں, بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. اب یہ ان کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے, اور عرب زمانے جاہلیت میں بھی یہ بات مشہور تھی, یعنی عربی محاورہ تھا کہ جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا. تو جو اہل عرب تھے وہ بھی دراصل یہ دین کی دعوت کو سن کر اس طرح سے بدحواس ہو رہے تھے, تو ان کو اس سے تشبیہ دی گئی کہ ان جنگلی گدھوں سے تشبیہ دیتے ہیں جو شیر کی بوئے شکاریوں کی آہٹ پاتے ہی بھاگ پڑے ہوں, یعنی بھاگنے والوں کو. تو یہ لوگ دراصل بدحواس ہو رہے ہیں اور پریشان ہیں کہ اب کیا کریں. دراصل یہ قریشی سردار جو تھے مذاق بناتے تھے, جنت اور دوزخ کا مذاق بناتے تھے, دینداروں کا مذاق بناتے تھے, یہ دین کا مذاق بناتے تھے, اور آپس میں بیٹھ کر اس طرح سے باتیں کرتے تھے کہ ہمارے نام کوئی کھلا خط کیوں نہیں آتا, اگر ہم سب سرداروں کے نام کھلا کھلا خط آ جائے تو تب ہم مانیں گے. تو یہاں پر ایک خوبصورت تشبیہ سے کافروں کو سمجھایا گیا کہ آخرت سے بے خوف لوگ قرآن کی دعوت سے جنگلی گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں جب وہ شیر کو دیکھتے ہیں. تو کافروں کی جو شرطیں تھیں وہ پوری نہیں کی جا سکتی, ہر شخص کو رسول نہیں بنایا جا سکتا, نہ ہر شخص کے پاس صحیفے بھیجے جا سکتے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جو صحیفے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ہی کیوں آ رہے ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں آتے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا, تمہاری مرضی کے مطابق ہم کسی کو رسول نہیں بنا سکتے یا تمہاری شرائط کو ہم نہیں مان سکتے. تو ان کا حال یہ ہوگا جب وہ آخرت میں ان کے سامنے وہ سارے حالات وہ جب دیکھ لیں گے اور اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیں گے تو اس وقت تو ان کو کچھ سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اور آج ان کی یہ صورت حال ہے کہ اگر کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے یا نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو اسے سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور وہاں سے اس طرح سے منہ موڑ کر بھاگ اٹھتے ہیں جیسے کہ گویا کے جنگلی گدھے ہیں جو کسی شیر کی دہاڑ سن کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے. تو ان کی وہ کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ آج دنیا میں تو یہ بھاگ رہے ہیں لیکن آخرت میں اس انجام سے دوچار ہوں گے. کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. یہاں قرآن کو، یعنی آخری پیراگراف میں قرآن کا تعارف ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو مذہبی آزادی دے رکھی ہے، اب جس کا جی چاہے وہ اس سے سبق حاصل کر لے اور سیکھ لے اور سدھر جائے. اللہ اس کا اہل اور حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اسی سے ڈرا جائے، اور اللہ اس کا اہل اور قادر ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو بخش دے. اللہ کی توفیق سے آخرت کا خوف رکھنے والے نیک لوگ ہی مغفرت کے مستحق ہوں گے. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، جو دنیا میں اللہ سے ڈرا وہ آخرت میں نجات پا گیا، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا رہا وہ آخرت میں پکڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس نصیحت سے، اس یاد دہانی سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، قرآن کا ساتھ ہمارا ہر دم رکھے کہ ہم ہر وقت اس کی یاد دہانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اگر بھول بھی جائیں تو قرآن ہمارے ساتھ ہو، اس کا دن رات پڑھنا پڑھانا ہوگا، تو یہ نصیحت اور یاد دہانی ہمیں بار بار فائدہ دے گی. اور ہم کو اہل التقویٰ میں سے بنائے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہی بخشش اور نجات پائیں گے آخرت میں. تو اللہ کرے کہ ہم اہل التقویٰ ہوں اور اہل المغفرہ ہوں انشاءاللہ. اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں، قرآن کو نصیحت بنائیں، اور پھر اس قرآن سے ہی نصیحت حاصل کریں. تو یہ قرآن نہ تو جادو ہے، نہ کہانت، نہ کوئی انسانی کلام، یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.